جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مرکزی دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد میں جو ہمارا واقع ہے، اس کے مفتی ماجد رضا مدنی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح مرکزی دار الافتاء اہل سنت سردار آباد سے مفتی عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ ضیاء درود و سلام، اس رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کریں، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی،
اتار محمد الطاف حسین اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہاتھ میں پلاسٹر لگا ہوا ہے، ہاتھوں میں کیا مسا کیا جائے گا یا کیا کیا جائے؟ جواب عنایت فرما دے۔
جی حضور،
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کے لیے طہارت حاصل کرنے کا حکم ہے، وضو کرنے کا حکم ہے۔ اب وضو کرنے کا جو حکم ہے، ایسا شخص جو اعضاء وضو کو دھو سکتا ہے، سر کا مسح کر سکتا ہے، اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ اعضاء وضو کو دھوئے گا اور سر کا مسح کرے گا، کیونکہ ہماری جو شریعت مطہرہ ہے اس میں سہولتیں بھی موجود ہیں۔ یعنی مسلمان کو کوئی بھی ایسا کام نہیں دیا جاتا جو وہ کر نہ سکتا ہو۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہے، اب اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ پلاسٹر وغیرہ چڑھا ہوا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی، ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہے، تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ جن اعضاء کو وہ دھو سکتا ہے ان کو دھو لے،
ٹھیک ہے،
اور پلاسٹر ظاہر ہے اس کو دھویا نہیں جا سکے گا، گیلا ہاتھ کر کے اس کے اوپر پھیر لے۔ اس کو مسح کرنا کہتے ہیں، تو یہ اس کا دھونے کے قائم مقام ہی ہو جائے گا اور اس کا وضو مکمل ہو جائے گا، اور یوں یہ نماز کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے۔
یہ جو نارملی جو پٹیاں کی جاتی ہیں اپنے عام چوٹوں کے اندر، اس میں بھی یہی اجازت ہے، یا جو پلاسٹر پٹی ہی کو کہتے ہیں لیکن وہ ہڈی ٹوٹتی ہے تو باقاعدہ بڑی مضبوط بینڈیج کی جاتی ہے، اس میں ہی حکم ہے؟ کیا اس میں فرمائیں؟
دیکھیں، جو نارمل بینڈیج ہے یعنی معمولی چوٹ ہی لگ گئی، مثال کے طور پر بازو کے ایک طرف بالکل معمولی چوٹ لگی ہے، معمولی چوٹ سے مراد یہ کہ ہے تو چوٹ، ٹھیک ہے، اب اس پر دوا بھی لگی ہے، بازو کا جو ہے وہ ٹانکے وغیرہ بھی لگتے ہیں، تو اب اس کے اوپر بھی جو بینڈیج کی ہوئی ہے اس کا بھی شرعی طور پر یہی حکم ہے۔ ایک تو وہ زخم کی خاص جگہ ہوتی ہے، پھر اس خاص جگہ کے اوپر تو زخم ہے مگر پٹی باندھنے کے لیے جو ہے وہ اس کی پوری گولائی میں پٹی باندھی جاتی ہے، تو اس پورے کی جو ہے وہ اس اعتبار سے اجازت ہے کہ اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔
چندے کے پیسے کھلے ہوں تو کیا انہیں بندے کروا سکتے ہیں؟
جی، چندے کے پیسے کھلے ہوں تو ان کو بندے، یعنی اگر وہ دس دس پانچ پانچ روپے ہیں تو کسی کو دے کر ایک بڑا نوٹ لے لیا جائے، اور اس کا الٹ بھی فرما دیں کہ بندے ہوں تو ان کو کھلے کروا لینا اپنی کسی بھی وجہ سے۔
یہ ضرورت پڑنے پر ہی کروانا چاہیے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ بعض اوقات جیسے مثال کے طور پر ان کے پاس چھوٹے نوٹ موجود ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایک بڑا نوٹ لے رہا ہوں، چندے کے پیسے انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، تو جب ایک شخص کی ذمہ داری ہے چندے کے پیسے جمع کرنے کی اور وہ کسی جگہ پر خرچ بھی ہوتے ہیں، کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، تو یہ عمل کرنا ہی نہیں چاہیے. اب اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ یہ عمل کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسے دے اور اس کو سامنے سے جعلی نوٹ وغیرہ دے دیا جائے. اور اسی طرح پیسے کھلے دینے کے حوالے سے ہے کہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں، کوئی لینے کے لیے آیا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہی حکم ہے. بہرحال دونوں ہی طرح اجازت تو ہے کہ ایسا کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ جب ضرورت ہو جب ہی ایسا کیا جائے اور پھر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کیا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مسجدوں میں جو جمعے کے دن چندہ ہوتا ہے نا، تو بعض لوگوں کو کم پیسے دینے ہوتے ہیں لیکن نوٹ بڑا ہوتا ہے، تو وہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اس میں سے چنتے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیے کس طرح واپس لے سکتے ہیں اور جو دے دیا ہو گیا، اور پھر جو چندہ جمع کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی احتیاط کرنی ہے کہ بس جو ہاتھ ڈال رہا ہے اس کو ہاتھ ڈالنے دیں، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ذمہ داری شرن عائد ہوتی ہے.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مسجد میں موجود ہیں اور جمعہ کے دن چندہ ہو رہا ہے یا کسی بھی دوسرے موقع پر چندہ ہو رہا ہے، تو اب بعض اوقات کوئی شخص 100 روپے دینا چاہتا ہے، اس کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہے، تو وہ 1000 روپے رکھ کر بقیہ پیسے وہاں سے اٹھا لیتا ہے. اور عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا کہ ظاہر جو چندہ جمع کرنے والے ہیں وہ مسجد کے اندر موجود ہیں، مسجد کا چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ سامنے والا کوئی جو ہے وہ خود بلد کرے گا یا کوئی دھوکہ دہی کرے گا، پیسے کم رکھ کے زیادہ پیسے اٹھا لے گا، ایسا کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہوتا. اور یہ عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہے لوگوں میں کہ ایسے کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. پہلا جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دعا والا سجدہ کر رہا ہے تو کیا اس کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں؟ بعض لوگ سجدے میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس سجدے کا حکم بھی ارشاد فرمائے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ کیا نماز والا حکم ہے کہ نہیں گزر سکتے؟
دیکھیے، سجدہ کرنے کی تو اجازت ہے کہ کوئی شخص سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کر دعا کرے، اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے، مگر آگے سے گزرنے کے اعتبار سے اس سجدے کا وہ والا حکم نہیں ہے کہ اس کے آگے سے گزرا نہیں جا سکتا. وہ نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص ویسے ہی سجدہ کر رہا ہے، سجدہ تلاوت کر رہا ہے یا سجدہ شکر کر رہا ہے یا دعا کے لیے سجدہ کر رہا ہے، تو اس کے آگے سے گزرنے کے متعلق وہ والے احکام نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. ایک اور ایس ایم ایس ہے کہ درود پاک یا دیگر کوئی بھی وظیفہ ہو اس کو اپنی انگلیوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، اور اگر شمار کر سکتے ہیں تو کیا باوضو ہونا ضروری ہے کہ بے وضو بھی جو ہے انگلیوں پر گنتی گن لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟
دیکھیں، وظائف وغیرہ جو ہیں ان کے لیے وضو تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو بغیر وضو کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں پر اس کو شمار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت ہے. اب اگرچہ وضو نہیں ہے تب بھی انگلیوں کے پوروں پر شمار کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے.
بقیہ قرآن پاک چھونا ہوگا تو وضو ضروری ہے،
اس کے لیے وضو ضروری ہے.
آپ نے اشارہ فرمایا. جی، مفتی عرفان مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار آباد فیصل آباد سے، ان کے لیے بھی ایک کال لیتے ہیں. جی،
فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں، محمد حسنین بول رہا ہوں. کہ میں نے بولنا تھا، میرے والد صاحب وفات پہ آ گئے اور میری ماما عزت میں، بتائیے کن کن سے پردہ جائز ہے؟
جی حضور، فیصل آباد سے ہی کال ہے اور عزت کے حوالے سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، ارشاد فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا عدت کے حوالے سے کہ ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، تو والدہ کا عدت میں کن کن سے پردہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کے لیے اجنبی مرد سے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام کی احادیث سے، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بجینات دیکھیں، ان کو سامنے رکھیں، تو پردہ یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے. اور عورت کے لیے جو پردے کے احکام قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، یہ ہر غیر محرم سے ہیں اور ہر حالت میں ہیں. مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عدت کے احکام جدا ہیں اور عدت کے علاوہ کے احکام جدا ہیں. ہمارے ہاں اصل میں المیہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ عدت کے اندر تو پردہ فرض ہے، لیکن عدت کے علاوہ پردے کی فرضیت نہیں ہوتی. یہ اور پھر اس کے اوپر اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عدت کے دوران تو عورتیں پردہ کرتی ہیں لیکن عدت کے بعد پھر وہی صورتحال شروع ہو جاتی جو اس سے پہلے ہوتی ہے. دیکھیں، عدت ہو یا عدت نہ ہو، بہرحال غیر محارم سے جو جو اس کے غیر محارم ہوں گے، اجنبی مرد ہوں گے ان سب کے ساتھ پردہ یہ ضروری ہے، فرض ہے اور یہ کرنا ہی پڑے گا.
ٹھیک جی، ایک اور کال چلائیے گا مفتی صاحب کے لیے.
میں صابر بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو سب سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسندیدہ عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ پسند ہے؟
جی، کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ رب تعالیٰ کو پسند ہے؟ ارشاد فرمائیے.
دیکھیں، قرآن و حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے افضل عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تم وہ لے لیا کرو، اور جس بات سے منع کیا اس سے رک جایا کرو. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، آپ کی تابع داری کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا ہے، اور اس افضل عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کے جو نافرمانی پہلے کر چکا تھا، جو گناہ کیے تھے، اس کی بخشش و مغفرت بھی اس کو عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مختلف اوقات کے اندر، مختلف مواقع میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب استفسار کیا گیا تو آپ نے موقع کی مناسبت سے مختلف عملوں کو افضلیت عطا فرمائی. مثال کے طور پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی افضل عمل بیان کریں جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز. اس نے تھوڑا رک کر پھر دوبارہ سوال کیا کہ اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کا نام لیا. اور پھر جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا کہ پھر اس کے بعد افضل عمل کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ نماز کا نام لیا. اور جب پھر چوتھی مرتبہ اس نے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنا. اسی طرح کسی اور شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ افضل عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ سب اعمال میں افضل عمل یہ ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کیا جائے.
سبحان اللہ.
اور ایک تیسری روایت کے اندر فرمایا کہ دو مسلمان جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں ان کے درمیان مصالحت کروا دینا، صلح کروا دینا، یہ افضل عمل ہے. پھر اسی طرح حج و عمرہ کو بھی ایک موقع کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل قرار دیا، پانی کو افضل قرار دیا. تو مختلف مواقع پر مختلف جو ہیں وہ افضل عمل بیان کیے گئے ہیں. جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے. بہرحال ہمیں اگر پہلی بات کی طرف توجہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے، جو آپ نے فرمایا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارے مقدر کا حصہ بنیں گے
انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے جواب عطا فرمایا. ایک میسج یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اثر اور غریب کی نماز کے دوران درمیانہ جو وقت ہے اس میں نہ کھانا ثواب کا کام ہے، کہ بھئی نہیں کھایا کریں، بالکل بھوکے رہیں، پاکا کریں تو ثواب ملے گا، تو ایسا ہے کچھ؟
دیکھیں، یہ درست بات نہیں ہے. لوگوں میں یہ بات معروف ہے، کھانے کے حوالے سے بھی معروف ہے اور پانی کے حوالے سے بھی معروف ہے کہ لوگ اس دوران عصر سے مغرب تک کھاتے نہیں ہیں اور پانی نہیں پیتے. بعض اوقات تو لوگ اس کو روزہ بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات اس پر بہت زیادہ شدت کرتے ہیں کہ اس میں کھانا پینا نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ شریعت پر یہ اختراع ہے کہ وہ اس کو شرعی حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. حالانکہ شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے. کوئی شخص اس دوران کھانا چاہے پینا چاہے وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو ایسا سمجھنے والے گناہگار ہوں گے، کیونکہ ایسا شرعی طور پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔
اچھا اچھا، ایسی جگہ کہ جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں اور نہیں کھا رہے تو وہاں کھانا چاہیے قصدن، کہ تاکہ ان کا رد ہو،
تاکہ دینی شخصیت ہے، ان کو پتا چلے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا جو عمل ہے وہ بھی ایسا شخص ہی کر سکے گا جو دینی طور پر ان میں معروف ہو،
ٹھیک
ہے، وہی کر سکے گا۔ ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ایسا عمل کیا، بے شک اس کا عمل تو جائز تھا، روا تھا، بعض اوقات لوگ پھر اس کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں۔ بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ کھانے کی اجازت ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو پھر شرعی مسئلہ سمجھانا چاہیے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کال مفتی عرفان صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دو پارے جو ہے محروم کو سنایا جائے نا ضروری ہے، ڈھائی پارا، تو لہٰذا مفتی صاحب رہنمائی فرمائے۔
جی حضور، کیا ایسا ضروری ہے کہ اس کو پارے سنائے جائیں اڑائی پارے؟
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ صرف زندوں کے لیے مفید ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی مفید، بلکہ مفید تر ہے، اور ان کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ البتہ فقہ کرام یہ شرط ساتھ لگاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جب ان کے پاس کی جائے تو مردے کا، میت کا تمام جسم کپڑے کے ساتھ چھپا دیا جائے، یعنی چھپا ہوا ہے تو اس کی شرم بغیر کسی کراہت کے اجازت ہے، اور اگر یہ چھپا ہوا نہ ہو تب بھی جائز تو ہے، لیکن اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا ہے۔ اور البتہ اس کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے علاوہ ذکر اذکار تسبیحات جو ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے کہ جسم چھپایا گیا ہو یا نہ چھپایا گیا ہو، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کوئی ناشی پڑھنا چاہیں تب بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔
جو انہوں نے سوال میں یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ معروف ہے لوگوں میں کہ جب مردہ موجود ہے، میت گھر میں موجود ہے، تو اس کو دو یا اڑھائی سپارے مردے کو سنانا ضروری ہے۔ یہ سوال کے اندر یہ بات بھی ایک تھی کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مردہ سنتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس جو بھی اعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب دیکھتا ہے سنتا ہے، مگر یہ بھی اسی طرح کی ایک بات ہے جیسے کہ اس سے پہلے سوال کے جواب میں میں نے کہی کہ اب لوگ یہ اگر اس کو واجب یہ فرض سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہ گھر والوں کو برا بھلا کہیں گے، جو میت کے دیگر رشتہ دار ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے کہ بھائی یہ عمل تو بہت ضروری تھا، یہ آپ نے کیوں نہیں کیا، تو یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ شریعت پر افتراء ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جیسا مفتی صاحب نے فرمایا اس طرح سے تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میت کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر اس کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، دو سپارے پڑھے جائیں، چاہے دو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیے جائیں۔ اب اگر بالفرض نہیں پڑھا جاتا، عمومی طور پر ایسے موقع پر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، اگر قرآن مجید کسی جگہ پر نہیں پڑھا گیا تو اب جو ایسے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات رچی بسی ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ مجید کو اڑھائی پارے سنانے ہیں، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں کتنے وظائف کیے جا سکتے ہیں، یعنی کوئی اس کی تعداد ہے کہ اتنے کرنے سے زائد نہیں کر سکتے، یا جتنی ہمت ہو، کیا اس میں شریعت کیا فرماتی ہے؟
دیکھیں میت کے لیے یا اس کے پاس بیٹھ کر جتنا پڑھ سکیں پڑھیں، یا اگر تو وظائف سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم مختلف جو وظائف کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، مصائب و آلام کے لیے، پریشانوں کے لیے، تو ایک وقت میں کتنے کرنے چاہیے؟ دیکھیں جو مستند عامل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں تعویذات عطاریہ ہیں، تو اس جو شعبہ ہے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے کہ انسان جتنے کر سکتا ہے وہ اپنی حسب حیثیت، اپنی طاقت کے اعتبار سے وہ وظائف کرے۔ ذکر تو جتنا مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جائے تو یہ کم ہے۔ اب سارا سارا دن ایک شخص قرآن کی تلاوت کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ساری رات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن عبادت اتنی ہو کہ اس سے تنگ نہ آ جائے، کہیں دل کے اندر پھر وہ تنگی پیدا نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اتنی کرے کہ محبت سے کرے، اور وظائف بھی اگر کسی مستند شخص سے معلومات کر کے، ہمارے تعویذات عطاریہ کہ بستے پر آ کر اگر وہ لے لیں گے تو انشاءاللہ کام بھی ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ کام ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور روزمرہ کے معمولات سے متعلق اگر وظائف کرنا چاہیں, کاروبار میں برکت اور دیگر نیک اعمال پر استقامت کے لیے, اس طرح کے بہت سارے وظائف جو کہ ایک انسان کو کرنے چاہیے, اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ, جو کہ امیر اہل سنت کے مریدین اور طالبین کو اس کی اجازت ہے, اور آپ نے سب کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ جو اس میں وظائف لکھے ہیں ان کو کسی اچھے قاری سے سیکھ کر اس کو سنا کر اور یہ اپنی کروا کر کنفرمیشن کے میں صحیح درست الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں, تو اب اس کو آپ اپنی جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں روزمرہ کے معمولات کے اعتبار سے کرنا چاہیں تو اس کو شامل کر سکتے ہیں. ایک اور کال چلاتے ہیں مفتی ماجد صاحب کے لیے. جی
دارالفتا اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہماری اسٹیل کی دکان ہے اور اس میں کافی کام کرتے ہیں اور جن کی پیمنٹ طے وغیرہ ہوتی ہے لیکن ہر مہینے حساب ان کا نہیں ہوتا بلکہ ایک سال میں چھ ماہ میں ایک مرتبہ ان کا حساب ہوتا ہے جب وہ اپنے گاؤں پر جاتے ہیں اور اپنی رقم لے کر چلے جاتے ہیں, تو کیا ان کی ہر ماہ کی وہ رقم جو ہمارے پاس رہتی ہے, بھلے ہم بعد میں دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس رہتی ہے, ہمارے کاروبار میں لگ جاتی ہے, تو کیا ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ہم ان کی پیمنٹ ہر مہینے دے دیں یا جمع کر کے الگ سے نکال کے رکھیں؟ جب ان کا حساب ہوتا ہے اس وقت میں اگر دیتے ہیں تو چل جائے گا؟ رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. جی حضور
ماشاء اللہ ان کا ذہن ہے.
جی جی.
اور معاشرہ اس کے جو ہے وہ الٹ ہے,
الٹ جا رہا ہے.
ہاں معاشرہ یہ چاہتا ہے, جو ٹھیکے دار ہے جو آفیسر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مزدور کی تنخواہ کو روک کے رکھا جائے اور اس سے جتنا نفع اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھا لیا جائے, اور مزدور کی تنخواہ اس کو وقت پر عمومی طور پر نہیں دی جاتی. بہت زیادہ مقام
بڑے بڑے ادارے تنخواہیں نہیں,
بڑے بڑے اداروں کے اندر جو مزدور طبقہ ہے وہ بےچارا بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اس بنا پر کہ اس کو وقت پر تنخواہ نہیں دی جاتی. تو ان کا ماشاء اللہ عزوجل مدنی ذہن ہے کہ اگرچہ جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے سوال کیا ہے. وہ غلط کس اعتبار سے نہیں ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مزدور چھ مہینے بعد, تین مہینے بعد, سال کے بعد گھر جاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے, ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سیلری ہے وہ ہم ٹھیکے دار سے یا جو بھی ہمارا مالک ہے ہم اس سے وصول نہ کریں,
ایک ساتھ ہی لے لیں,
کہیں پیسے خرچ نہ ہو جائیں.
ٹھیک ہے.
تو وہ اپنی سیلری وصول ہی نہیں کرتے, اور ان کا سیلری نہ لینا مالک کی وجہ سے نہیں ہے کہ مالک ان کو نہیں دے رہا, وہ اپنی مرضی سے اپنی سیلری مالک کے پاس چھوڑ رہے ہیں, اس سے لے نہیں رہے.
ٹھیک ہے.
تو اس میں تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں
ہے.
پھر انہوں نے کہا کہ ان کی رقم ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, ہم اس رقم کو دوبارہ کاروبار میں لگاتے ہیں, اس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں, تو وہ جو نفع ہے وہ بھی ان کے لیے حلال ہے کیونکہ وہ ان کی اپنی ہی رقم کا نفع ہے, انہوں نے ابھی مزدور کو رقم وہ دی نہیں,
قبضے میں نہیں گئی,
اس کے قبضے میں نہیں دی ہے. تو وہ تو ایسی صورت ہو کہ اگر کسی کی رقم ہو وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ آپ نے کاروبار میں لگائی ہے, تو اس کے پھر احکام الگ ہوں گے کہ اس کے نفع کی کیا صورت ہوگی, کہ نفع جو ہے وہ ظاہر ہے اسی کو دیا جائے گا. بعض صورتوں میں صدقہ کرنے کا بھی حکم ہوتا ہے, مگر یہاں وہ والی صورت نہیں ہے. یہاں مزدور نے اپنی سیلری لی نہیں ہے, وہ سیلری جو ہے وہ انہی کے پاس موجود ہے, تو اس صورت میں وہ پیسے اگر کاروبار میں لگ رہے ہیں تو ان پیسوں کا جو پیسے بھی انہی کے ہیں, پیسوں کا جو بھی نفع ہے وہ نفع بھی انہی کا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کی رقم الگ سے نکال کر رکھ لیں اور پھر چھ مہینے کے بعد ان کو دے دیں, یعنی ہر مہینے کی سیلری نکال کر رکھتے رہیں اور پھر چھ مہینے کے بعد ان کو دے دیں. ایسا کرنے کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے کہ یہ رکھتے رہیں چھ مہینے بعد ان کو دے دیں, مگر اگر یہ نہیں بھی رکھیں گے اور اپنے کام میں اس کو استعمال کرتے رہیں گے, وہ تو اس وقت تک جب تک سیلری مزدور کو دی نہیں ہے, تو یہ انہی کی ملکیت ہے, انہی کا نفع ہے, انہی کے پیسے ہیں, تو اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اگر یہ ذہن میں ہے کہ چھ مہینے کے بعد سیلری پے کرنی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت رقم ہمارے پاس موجود نہ ہو, تو اس کے لیے پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کھلوا کر اس میں مزدوروں کی سیلری رکھ دی جائے, جب وہ چھ ماہ کے بعد جانے لگے تو ان کو رقم نکال کر دے دی جائے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال چلائیے گا.
کہ اگر بندہ جا رہا ہے تو مسجد میں جاتا ہے جماعت آگے کھڑی ہوئی بھی ہے, جماعت صبح کی بھی کھڑی ہوئی ہے, تو اب بندے نے سنتے پڑھنی ہے, وہ کیا سنتے چھوڑ کے پہلے فرض ادا کر لے گا یا پہلے سنتے پڑھے گا تو پھر فرض ادا کرے گا؟ اسی طرح بھی زور میں بھی ہے, فرض مسجد میں جاتا ہے تو آگے امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں, میں کیا کروں گا, جا کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا یا پہلے سنتے پڑھ لوں, یا پھر جب اگر میں امام کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس کے بعد سنتے پڑھ سکتا ہوں؟
جی حضور, کیا حکم ہے, جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں پڑے گا یا نہیں؟
نمازی ایسے وقت میں مسجد میں آیا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ ہے بھی نماز فجر, تو چونکہ احادیث کے اندر نماز فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی تاکید بہت زیادہ ہے, تو فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے جب کوئی شخص آئے اور جماعت قائم ہے اور اسے یقین ہے کہ میں اگر دو سنتیں ادا کر لوں تو تب بھی مجھے جماعت مل جائے گی اگرچہ میں تشہد میں ہی مل سکوں, تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز سنت ادا کرے, یہ سنتیں موقعہ ہیں, اور پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے. اور اگر اسے یہ یقین ہو کہ اگر میں نے دو رکعت نماز سنت شروع کر دی تو ادھر جماعت میری فوت ہو جائے گی, تو چونکہ جماعت واجب ہے تو اس جماعت کے لیے پھر وہ دو رکعت نماز سنت کو ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے, پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد یہ دو سنتیں پڑھ سکتا ہے. سنت فجر کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو, جیسے انہوں نے ظہر کی بات کی ہے کہ ہم نماز ظہر کے لیے آئے اور جماعت قائم ہو گئی, تو کیا اس سے پہلے, جماعت سے پہلے جو چار سنت ہوتی ہیں جو موقعہ ہیں, کیا ان کے پڑھنے کے لیے بھی اسی طرح ہم کر سکتے ہیں؟ تو شریعت نے یہاں اجازت نہیں دی, صرف دو رکعت نماز سنت فجر کے اندر اس طرح پڑھ سکتے ہیں, اور کسی بھی نماز کے اندر جماعت قائم ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں, فوری طور پر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور سوال میں مفتی عرفان صاحب سے ہی کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب حافظ صاحبان بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں جیسے کہ شبینہ وغیرہ کے اندر ہوتا ہے, تو کیا سننے والوں پر, جو بھی موجودین ہیں, سب پر سننا لازم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟
دیکھیں, شبینہ پڑھنا تو ایک جائز عمل ہے, اس میں قرآن مجید فرقان حمید پورا پڑھا جاتا ہے, البتہ جو لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں, جو لوگ آ گئے ہیں بیٹھنے کے لیے, بیٹھ گئے ہیں, تو ان سب پر واجب ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنیں, اس کا استماع کریں, اور شبینے کے لیے البتہ یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ باہر کا مائک استعمال نہ کرے, کیونکہ بعض مسائل دارالافتاء سنت میں آتے ہیں کہ مسجد کے اوپر کا جو سپیکر باہر چلتا ہے وہ کھول لیتے ہیں, پھر اس پر جو ہے وہ شبینہ شروع کر دیتے ہیں, ساری رات جو ہے وہ تلاوت ہوتی رہتی, قرآن پڑھا جاتا ہے, اور گھروں کے اندر حالت یہ ہوتی ہے کہ بعض گھروں میں مریض ہیں, بعض گھروں میں لوگ سو رہے ہیں, بعض گھروں میں بچے ہیں, اب وہ نیند میں ہے, ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے, تو اس طرح شریعت نے اجازت نہیں دی پڑھنے کی. البتہ مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنائیں, ان کی تعداد کے مطابق, اگر مائک کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بغیر ہی پڑھا جائے, اور اگر لوگ زیادہ ہیں اور بہت زیادہ زور سے بولنا پڑے گا کہ آواز پھٹے گی, گلا پھٹے گا اور زور لگانا پڑے گا, تو ایسی صورت میں جو مسجد کا اندر کا مائک ہوتا ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں پڑھا جائے, اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ غور سے سنیں, ساتھ ساتھ نہ پڑھیں اور وہاں شور بھی نہ کریں, کیونکہ یہاں قرآن سننا واجب ہے.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ.
سوال میرا یہ ہے کہ ڈیجیٹل قرآن پاک سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کا جواب دے دیں.
جی حضور, ڈیجیٹل قرآن پڑھنے کا طریقہ یا ڈیجیٹل فارمیٹ میں جو قرآن پاک موجود ہوتا ہے اس کی تلاوت کا انداز کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے.
جی ثاقب بھائی, انہوں نے جو ڈیجیٹل قرآن پاک کے بارے میں پوچھا ہے, تو مارکیٹ کے اندر ڈیجیٹل بہت سارے قرآن پاک مل جاتے ہیں, کئی طرح کے ہیں, بعض کے اندر یوں صورت ہوتی ہے کہ قرآن پاک جیسے اوراق والا ہے اسی طرح کا قرآن پاک ہوتا ہے, اور ایک پینسل یا قلم ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے, وہ جب الفاظ پر یعنی آیات کے اوپر ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں تو پھر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ قلم سے آواز آتی ہے، ایک قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ اس کو سن سکتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ صرف سننے کا ہوتا ہے، ہاں اگر قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بھی ہم سامنے رکھیں تو چونکہ اس کے اوراق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا آڈیو موجود ہے، بلکہ اوراق بدلے جا سکتے ہیں اور ان کو پڑھا جا سکتا ہے اوپر، جس طرح عام قرآن پاک پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس ڈیجیٹل قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھے۔ اور اگر صرف آواز سننی ہے یعنی پڑھنا نہیں آتا، تو اب ایسی صورت کے اندر ہلکا سا اگر آیت پر ٹچ کریں گے تو پھر آواز آئے گی، تو آواز سنیں گے تو انشاءاللہ اس کو سننے کا ثواب ملے گا۔ اور بہت سارے اس طرح کے اور بھی ڈیجیٹل قرآن پاک ہیں، اگر خاص کوئی صورت بتائی جائے تو اس کا جواب دینا پھر ممکن ہو سکے گا۔
ٹھیک ہے، اور ڈیجیٹل فارمیٹ میں بہت سارے قرآن پاک جو ہیں وہ ہم انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی نسخے دیکھے گئے کہ جن میں کچھ اخلاط ملی ہیں، کیونکہ لوگ ٹائپ کرتے ہیں اور اس کو جو نا ڈیجیٹل فارمیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبے آئی ٹی جو ہماری مجلس ہے، اس نے بھی مختلف انداز سے ڈیجیٹل قرآن پاک الحمدللہ اس کی سافٹ ویئر تیار کی ہے، القرآن کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، اور المدینہ لائبریری جو ہے ہماری الحمدللہ اس میں بھی قرآن پاک موجود ہے، اور تفسیر سیرات الجنان اس کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی قرآن پاک موجود ہے، اور بہت اچھے الحمدللہ اس کو خطاطی کے اندر جو بھی ایک جائز طریقہ ہے اس کے مطابق، اور اغلاط سے پاک، اور بہت مرتبہ الحمدللہ اس کی پروف ریڈنگ کی گئی، بہت طریقے سے اس کو دیکھا گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کو شائع کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر لوگوں کو بھی ہمارا سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائیے، بالخصوص جو دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی اپلیکیشن ہے دار الافتاح اہل سنت، اگر اس کو اپنے پاس انسٹال کر لیں گے اور اس میں رجسٹرڈ بھی ہو جائیں گے اس کے ذریعے، تو آپ کا نمبر ہمارے پاس آ جائے گا انشاءاللہ، تو آپ کو وقتاً فقتاً اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی، مختلف فتاوی بھی ملیں گے، اور اس طرح کے مسائل بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی